بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
اسے پہلے رشوت کے متعلق دو درس ہوئے ہیں، رشوت کے اقسام اور کن حالات کس کو رشوت کہتے ہیں، رشوت کی وعید، یہ تمام تفصیل گزر چکی ہے. آج جس گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ آدمی دو ساتھیوں یا دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی نوبت آ جائے، مصالحت اور سمجھوتا کرانے کی باری آ جائے تو انسان اس موقع پر انصاف سے کام نہ لے بلکہ ناانصافی کر ڈالے. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور جس کی بڑی شدید وعید کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر آئی ہوئی ہے. اس سلسلے میں قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ہم نے تلاوت کیا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. کتاب اللہ کے اندر حق اور ناحق، صحیح اور غلط سب کا بیان ہمارے کر دینے کے بعد اور بالکل وضاحت کر دی گئی تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں کوئی دشواری اور کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے باوجود اگر کوئی حق چھپا لیتا ہے اور حق استعمال نہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اور دنیا کے سارے لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ان پر ہوا کرتی ہے. رب العالمین نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے جو حق نادل کیا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کریں تو یہی لوگ کفر کرنے والے ہیں. عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر روایت کرتے ہیں اور بہت ساری کتب احادیث کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، لا حسد الا فی اثنتین. حسد صرف دو چیزوں کے اندر کرنا چاہیے، بس لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پر حسد جائز نہیں ہے. یہاں حسد سے مراد وہ حسد نہیں جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، چونکہ حسد کہتے ہیں زوال النعمہ کی تمنا کرنا. اللہ تعالی نے کسی کو اپنی کوئی نعمت عطا کی ہے، آپ اس سے محروم ہیں تو آپ تمنا کرتے ہیں کہ ہم کو نہیں ملی ہے تو اس کی بھی ختم ہو جائے، اللہ تعالی اس کی چھین لے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے حسد. ہم سکھی نہیں ہے تو دوسرا کیسے رہے، اس کو حسد کہا جاتا ہے. اور کبھی کبھار شریعت میں حسد کے معنی حسد کو غبطہ اور جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں، رشک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس حدیث میں حسد غبطہ اور رشک کے معنی میں ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، یعنی آدمی اگر تمنا کرے کسی کو دیکھ کر کے، اگر تمنا کرنا چاہتا ہے تو دو باتوں، دو قسم کے لوگوں کو دیکھ کر کے تمنا کرے وہ کہ کاش اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے بنا دیتا. یہ دو آدمی ہیں جن کو دیکھ کر کے ان جیسے بننے کی خواہش تمنا کرنا اور اللہ تعالی سے دعا مانگنا. آپ نے فرمایا نمبر ایک، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق. پہلے نمبر پر وہ انسان، رجل آتاہ اللہ مالا، وہ انسان جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے، لیکن مال دے دینے کے بعد فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، اللہ تعالی مال دینے کے بعد اس کو صحیح راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق بھی دیا ہے، یہ انسان بہت ہی خوش نصیب ہے. اللہ نے مال دیا اور مال دینے کے بعد اس کو صحیح راستے پر خرچ کرنے کی توفیق دی، کار خیر میں، مسجد میں، مدرسے میں، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ اس جیسے بننے کی اگر کوئی تمنا کرے تو بہت اچھا عمل یہ ہے، بلکہ ممکن ہے. انسان ایسے آدمی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اس کے حق میں دعائیں کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم کو مال دیا ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے. تو سنن ترمذی کی روایت میں تو آیا کہ اللہ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اجرہما سوا، اس نیک تمنا اور نیت کرنے والے کو بھی اللہ تعالی نیت اور تمنا کی وجہ سے اتنا ہی اجر و ثواب اس کو بھی دے دیتا ہے اللہ تعالی. یہ نیک نیتی کا معاملہ ہے. دوسرا انسان، اس سے معلوم پڑ گیا کسی مال والے انسان کو اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس سے حسد نہیں، جلنا نہیں، بلکہ اس کے حق میں مزید دعا اور اپنی بھی کیا کرنا چاہیے، تمنا. کیونکہ مال تو اللہ تعالیٰ بہتوں کو دے دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں کہ مت پوچھیں. قارون کے پاس مال کی کمی تھوڑی تھی، بس قارون سے اتنا کہا گیا تھا اللہ کے بندے احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ نے جیسے تیرے اوپر کرم کیا ہے، احسان کیا ہے، ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بھی احسان کر. تو اس نے کہا اللہ نے ہمارے ساتھ کیا احسان کیا ہے، تو مجھے بہت کام دھندے کا طریقہ معلوم ہے، بڑا ہوشیار ہیں، اس لیے میں نے اتنا مال اکٹھا کر لیا. آخرکار مال تھا لیکن وہ مال اس کو اور کبر اور غرور میں پیدا کیا، اللہ نے مال تو دیا لیکن کار خیر میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. دوسرا انسان جس کو دیکھ کر کے رشک کرنا اور جس پر تمنا کرنا، اس جیسے بننے کی خواہش کرنا، وہ آدمی ہے رجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بها بین الناس ویعلمها. وہ انسان جس کو اللہ تعالی نے علم و حکمت دیا، علم و حکمت سے نوازا ہے، اور اپنے علم و حکمت کے برکت سے لوگوں کے درمیان انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، ویعلمہا، اور جو اس کے پاس علم ہے وہ لوگوں کو سکھلاتا بھی ہے. اگر کوئی ان کی حدیث، اس لیے میں نے بتایا کہ اس میں دیکھیں نیک اچھے جج اور فیصلہ کرنے والے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم حکمت سے نوازا اور وہ لوگوں کے درمیان کبھی فیصلہ کرتا ہے، مصالحت کرواتا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ، اور حق لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کوئی اس جیسے بننے کی تمنا کرے، خواہش کرے، دعا کرے تو یہ اس کے لیے جائز ہے اور اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں جیسے بننے کی تمنا ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، چونکہ میں تو سمجھتا ہوں آج اچھے انسان جیسے بننے کی تمنا کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہو گئی ہے، کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ آج بہت بڑی عبادت، بہت بڑا نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اگر کوئی انسان دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے لیکن فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف سے کام نہ لیا، تو قرآن آیات تو گزر ہی گئے چکی ہے، اللہ ایسے انسان پر لعنت بھیجتا ہے، سارے لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک حدیث اور آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور محدثین کی بڑی جماعت جس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی، تین قسم کے قاضی ہیں، قاضی تین قسم کے ہیں، قاضی فی الجنہ وقاضیان فی النار، تین قسم کے فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، تین قسم کے قاضی، ایک قاضی تو جنت میں جائے گا اور دو قاضی جہنم میں جائے گا۔ سوچو صبح سے شام تک بیٹھ کر کے ڈیوٹی بھی دے، فیصلہ بھی کرتا رہے اور جائے کہاں؟ جہنم میں۔ آپ نے فرمایا قاضی فی الجنہ وقاضیان فی النار، ایک قاضی تو جنت میں جائے گا اور دو قاضی جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ نے تفصیل بیان کی، فرمایا قاضی عرف الحق فقضا به، ایک قاضی تو وہ ہے کہ حق کو پہچانتا ہے، حق جانتا ہے اور حق ہی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی ناانصافی نہیں، حق جانتا پہچانتا ہے اور حق ہی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ فی الجنہ، یہ تو جنت میں جائے گا، لیکن اب وہ دو قاضی جو جہنم میں جائیں گے وہ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا قاضی عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار، قاضی حق پہچانتا ہے کہ حق یہ ہے لیکن فیصلہ حق کے مطابق نہیں کرتا، فیصلہ ناحق کر دیتا ہے، کبھی رشوت لے کر کے، اور یہی فیصلہ کرنے کا طریقہ مال لے کر کے، پیسہ لے کر کے، پیسے والے کے حق میں فیصلہ کر دینا، یہی بنی اسرائیل کے اندر تھا عام طور پر، جس کی قرآن نے بڑی مذمت بیان کی، فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ ہیں جو ہماری آیات کو بیچ رہے ہیں، ہمارے احکام کو بیچ رہے ہیں، یہ بدترین انسان ہے جس کے بارے میں آپ فرمانے رہے ہیں قاضٍ عرف الحق، کا قاضی حق کو پہچانا، حق کو سمجھ لیا لیکن مال کی لالچ میں، دوست اور احباب کی لالچ میں، رعایت کرنے میں، یا کبھی اور کسی مفاد کے خاطر اس نے فیصلہ حق کے خلاف کر دیا ہے۔ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی عدل و انصاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاص خوبی ہے، اس لیے اس اسلامی نظام سے جو روگردانی کیا یا اس میں خلل اندازی کیا اس کے لیے سیدھا جہنم ہی بیان کیا گیا ہے. امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات کبرا کے اندر، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیہ کے اندر، یہ تمام محدثین نے ایک واقعہ نقل کیا. حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، ذرا دیکھیں اپنے دور خلافت میں گھوڑا خریدنے کے لیے گئے اور ایک بدو باہر سے اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے آیا، لے آیا تھا. اس کا گھوڑا بڑا اچھا لگا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھوڑے کو خرید لیا. لیکن انسان جیسے آج کوئی گاڑی خریدتا ہے تو کہتا ہے لو بھائی چلا کر کے پہلے دیکھ لیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بھائی میں گھوڑا دوڑا کر کے دیکھوں گا. بدو نے پکڑا دیا تھے. اب بدو گھوڑا پکڑا کر کے اپنا بیٹھ گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے، دوڑایا اس کو، اب خوب کس کر کے دوڑایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچتے ہیں دوڑائے دیکھے کہاں تک ایک بھاگتا ہے. آخر کار جا کر کے وہ منہ کے بل گر پڑا، اس کی ایک ٹانگ میں چوٹ لگ گئی، لگڑا ہو گیا. ٹانگ توڑنا کوئی مقصد نہیں تھا، عمر فاروق بس دوڑا رہے تھے دیکھے بھائی کتنا یہ دوڑ سکتا ہے. اس کی ٹانگ خراب ہو گئی، لوٹا کر کے آئے کہا لے جاؤ اپنا گھوڑا، ہمیں ایسا گھوڑا نہیں چاہیے اتنی ہی دیر میں وہ تھک جائے، ہمارے کام کا نہیں. بدو نے کہا کہ امر میں نئے گھوڑا لیں گے، گھوڑا آپ لے جائیں، آپ اس کی ٹانگ توڑ کر کے لائیں، میں نے تھوڑی توڑا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے گھوڑا آپ کو صحیح سالم پکڑایا تھا، آپ لے کے جائیں اور پیسہ دیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سواری ہے، میں نے اس کو تجربہ کیا، اس کا دوڑایا، ہم نے دیکھا کہ کتنا دوڑتا ہے، ہمارے کام کا نہیں نکلا، گر پڑا، میرا کیا قصور ہے. اس میں بات زیادہ بڑھ گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی حکم متعین کر لو، کوئی تیسرا آدمی آئے فیصلہ کر دے. ٹھیک ہے، وہ بیچارہ گیا شریح کو لے کر کے آیا، شریح نامی آدمی تھے، ان کو بلایا. آئے شریح، جب پہنچے کہا امیر المومنین کیا ہے، کہا ہم نے اس کا گھوڑا خریدا اور میں نے دوڑا کر کے گھوڑے کو دیکھا کہ گھوڑا کتنا بھاگ سکتا ہے، آگے جا کے گھوڑا گر گیا، ہم تجربہ کر رہے تھے، ٹیسٹ کر رہے تھے، اس میں یہ کامیاب نہ اترا، اپنا گھوڑا یہ لے. بدو سے پوچھتے ہیں کیا اہل میاں، کہا کہ بس میں نے گھوڑا دیا، صحیح سالم دیا، بات چیت مکمل ہوگی تو کہتے ہیں ہم گھوڑے کو بھگا کر کے دیکھیں گے. اب یہ بھگاتے چلے ہی جا رہے ہیں، جب تک نہیں گرا تب تک انہوں نے گھوڑے کو لوٹایا ہی نہیں، اور اب گھوڑے کی ٹانگ توڑ کر کے لائے، کہتے ہیں کہ لو ہمارا پیسہ واپس کرو. قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے کہا امیر المومنین، یا امیر المومنین رد علیہ کما اخذتا، میرا فیصلہ یہ ہے اگر آپ کو گھوڑا نہیں لینا ہے تو جیسے اس کے ہاتھ سے آپ نے پکڑا تھا ویسے آپ لوٹائیں، اور اگر آپ ویسے گھوڑا نہیں لوٹاتے تو پوری قیمت اس کو ادا کریں. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جس کے نام سے پوری دنیا کی قومیں کیسر و کسرا اس وقت کی کانپتے ہیں، ایک عام سا آدمی قاضی شریح آئے اور فیصلہ کیا تو امیر المومنین کے خلاف. اگر آپ کو فیصلہ لینا، اگر انصاف کا تقاضا ہے اور فیصلہ آپ چاہتے ہیں یہ ہے جیسے آپ نے گھوڑا لیا ویسے واپس کریں اور نہیں تو قیمت آپ اس کو دیں اور گھوڑا لگڑا گھوڑا آپ لے کر کے جائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا کی نکیل تو پکڑ لی, کہتے ہیں کہ اچھا تم یہاں سے جانا نہیں. اب شریح بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں عمر فاروق نے کیوں روک رکھا ہے, ان کا پورا ایڈریس لیا. آئے اپنے آج کی اسلام میں اپنی سیکرٹری سے کہیں, سیکرٹری سے کہا کہ ذرا دیکھو پوری مسلم حکومتوں میں کہیں قاضی کا عہدہ خالی ہے کہ نہیں, قاضی کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو ان کے سیکرٹری نے جب اس کو چیک کیا تو معلوم پڑا کہ کوفہ میں ایک قاضی کی ضرورت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شریح کو بلائے اور کہا کہ کتنا عدل انصاف کرنے والا آدمی اس امت میں چھپا کہاں تھا آج تک, ایسا انسان گھر میں نہیں بیٹھے گا. اس ایسے انسان کو کہیں مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے متعین کرنا چاہیے. چٹھی لکھی اور کہا سیدھے یہاں سے تم کہاں چلے جاؤ, کوفہ. اس وقت سے شریح رحمت اللہ علیہ قاضی رہے اور جب تک وفات نہیں فرمائے تب تک یہ دنیا کے اندر کوفہ میں قاضی ہی بنے رہے. یہ ہے مسلمانوں میں عدل انصاف کا. اسی لیے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ, یہ بڑا عجیب مسئلہ تھا امت میں. آج جس طرح سے ناانصافی دنیا میں ہونے لگی, عدالتوں میں پنچایتوں میں فیصلہ کیا جائے, برادری بیٹھے, وہاں عدل انصاف کم ہوتا ہے اور اپنے اپنے آدمیوں کی طرف داری اور حمایت کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا قاضی تین قسم کے ہیں. ایک قاضی تو جنت بھی ہے. قاضی جانتے کس کو کہتا ہے؟ ہاں وہی جج, اپنے ہاں جو جج سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جو بیٹھتا ہے اسی پہ جس کا مسئلہ چل رہا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں تین قسم کے قاضی, قاضی فی الجنہ وقاضیان فی النار. ایک قاضی جنت میں جائے گا اور دو قاضی جہنم میں جائیں گے. قاضی جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا قاضی عرف الحق. ایک قاضی وہ ہے جو حق پہچانتا ہے اور حق ہی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, یہ تو جنت میں جائے گا. نمبر دو قاضی عرف الحق فجار متعمدا. دوسرا قاضی وہ ہے جو حق کو پہچانتا ہے لیکن فیصلہ حق کے مطابق نہیں بلکہ ناحق کر گیا, چاہے رشوت لے کر کے, مال لے کر کے, رشتے ناطے کی کا لحاظ رکھ کر کے, بڑے کا خوف اور ڈر کی بنا پر. آپ نے ارشاد فرمایا یہ حق پہچانا لیکن حق کے مطابق فیصلہ نہ کیا, یہ جہنمی ہے, یہ قاضی جہنم میں گیا. تیسرا قاضی جو جہنم میں جائے گا وہ بڑا خطرناک ہے, اور اس کو ذرا سمجھے, اللہ تعالیٰ اس برائی سے سب کو بچائے. وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ, تیسرا قاضی وہ ہے بن کر کے قاضی تو بیٹھ گیا ہے, لوگوں نے بیٹھا دیا کہ تمہارا باپ دادا تھا قاضی, تمہارا پردادا قاضی تھا, تمہارا باپ قاضی تھا, تم بھی بیٹھو. جیسے ہمارے صوبے مہاراشٹر میں پہلے دکن میں تھا, ڈسٹرکٹ کے نادیڑ کا نام سنا ہوگا شاید, جانتے ہوں گے نا, وہاں ایک بہت پرانے آدمی تھے, میرا خیال ہے پورے شہر کا سب سے بڑا معمر آدمی تھا. اس نے اپنی نادیڑ شہر کا ایک قصہ بتایا, کہا کہ نظام کے دور میں جب قاضی بنا کرتے تھے لوگ یہاں, تو ہمارے محلے میں اس شہر کا جو قاضی تھا بڑا پڑھا لکھا تھا, لیکن بیٹا جو ہے پدرم سلطان بوت, بھائی میرا باپ تو قاضی ہے, ساری زندگی آوارگی میں گزرا, اور قاضی کی تنخواہ بہت ہی معقول تھی, بچے خوب آوارہ تھے. اب لوگ یہ سوچتے رہے جو قاضی کے ارد گرد
حالی موالی تھے گھومنے والے, انہوں اس بوڑھے آدمی نے قصہ بتایا اور اپنا چشمہ دید. کہا کہ ہمارے یہاں جب قاضی مر گیا, اب لوگ سوچتے ہیں جو قاضی کے چائے پینے والے اور اس کے پاس رہ کر کے کچھ نہ کچھ اپنا مفاد پرست لوگ تھے, وہ سوچتے ہیں قاضی کا انتقال ہو گیا ہے اور اگر کوئی دوسرا قاضی آ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ نئے ساتھیوں کو بنا لے, تو ہم لوگوں کا جو دربار میں کچھ رسائی تھی سب کا سلسلہ ختم. تو بڑا بھاگ دوڑ کیے, وہ قاضی کا جو بیٹا تھا اس کو کوئی علم تو تھا نہیں, لیکن تمام لوگوں نے مل کر کے جا کر کے کہا حضرت یہ قاضی صاحب کا بیٹا ہے اور قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسی کو بیٹا اسی کو قاضی بنا دیا جائے. پوچھا اس وقت حکومت نے کچھ پڑھا ہے کہاں الحمد للہ سب کچھ اس کو معلوم ہے, اب اس کون سا انٹرویو لے کر امتحان لے کر کے بیٹھا دیا اس کو. اب بیٹھا تو اب یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں کیا کریں گے, تو بیٹھانے والوں میں دو ایک تھے ذرا سا ہوشیار, انہوں نے کہا بھائی کوئی مشکل نہیں تم بیٹھ جاؤ, مقصد یہ تھا کہ یہ بیٹھے گا تو ہماری آمدنی جو باپ کے زمانے سے جاری ہے وہ قائم رہے گی. تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, دو چار اس میں بڑے ساتھی تھے کھانے والے, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم تم کو ایک ایسا مسئلہ بتا دیتے ہیں کہیں تم نہیں پھنسو گے, ہمیشہ فیصلہ کر ڈالو گے. کیا کہا کہ جب بھی کوئی تمہارے سامنے مسئلہ آئے کہ صاحب یہ ہمارا مسئلہ ہے, تو کہتے ہیں فی قولان, اس میں کیا ہے دو کون ہیں, ایک جائز کا دوسرا ناجائز, تمہاری مرضی اپنی جو چاہو قبول کر لو, سمجھ گئے نا, بس یہی ہے فیصلہ. جب بھی تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے اور کوئی پوچھے قاضی مفتی صاحب قاضی صاحب یہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز, تو اس کو کہنا بھائی اس میں علماء کے دو کون ہیں, بعض کے نزدیک جائز ہے بعض کے نزدیک ناجائز ہے, کبھی تم نہیں مانتو کہ ہمیشہ ایسے فیصلہ کرتے رہنا. کہتے ہیں ایک زمانے تک تو فیہ قولان چلا کر کے کہہ کر کے وہ کام چلاتا رہا. بہرحال جب بھی کوئی مسئلہ آئے بھائی کیا خیال ہے آپ کا یہ کیسے ہونا چاہیے, کہا بھائی اس میں کوئی بہت مشکل نہیں ہے, بس علماء کے دو قول ہیں, بعض اہل علم نے کہا جائز ہے اور بعض نے کہا ناجائز ہے, انسان کو اختیار ہے, اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف کیا ہے, رحمت ہے جو چاہو قبول کر لو. یہ چلاتا رہا, ایک دن کوئی ذرا آ گیا پڑھا لکھا, اس نے اللہ تعالی کے بارے میں پوچھ لیا, بتاؤ اللہ تعالی کی توحید کے بارے میں کیا خیال ہے, تو انگوٹھا چاپ کہتا ہے فیہ قولان, اس میں بھی علماء کے اس میں بھی علماء کے دو قول ہیں, سمجھ گیا نا. تو ایک ہی جواب اس کو ملا تھا فیہ قولان, سمجھ گیا نا, اور تھا وہ ذرا کچھ شابر قسم کا, اس نے اچھی کھچائی کی, کہا بیوقوف تجھ کو کس الو نے ہاں قاضی بنا کر کے بیٹھایا ہے, اللہ کے بارے میں اللہ کے متعلق کیا دو قول ہے. تو میرے بھائی قاضی آپ رشاد نماتے ہیں وقاضن قضا بغیر علم, دوسرا قاضی جو سیدھے جہنم میں جائے گا یہ وہ قاضی ہے قضا بغیر علم, علم نہیں ہے, مسئلہ معلوم نہیں ہے, حق اور ناحق کی تمیز نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو آتا ہے لوگوں کو لکھ کر کے دے دیتا ہے, جو آیا لوگوں کو بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان بغیر حق ناحق پہچانے بغیر علم کے فیصلہ کر لیا یہ قاضی بھی جہنمی ہے. اور ایک دوسری روایت میں بڑی وضاحت ان کی ہے, بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بڑی وضاحت ہے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضیان فی النار وقاضن فی الجنہ, تین قسم کے قاضی ہیں, ایک قاضی تو جہنم میں جائے گا اور دوسرا دو قاضی, ایک قاضی جنت میں جائے گا اور دو قاضی جہنم میں جائیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ جہنم میں جانے والے قاضی کون ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک وہ ہے جو حق پہچانا لیکن خلاف حق فیصلہ کیا, نمبر دو وہ قاضی جو جہل کی بنا پر بغیر علم کے اس نے فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں گیا. تو صحابہ کا نام نے کہا یا رسول اللہ فما ذنب الذی جہل, وہ بیچارہ علم نہیں تھا فیصلہ کر دیا، اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے شاید ذنب ہو، کیا اس کو اتنا معلوم نہیں تھا؟ اس کا قصور اور اس کا گناہ یہ ہے کہ بغیر علم کے، بغیر معلومات کے لوگوں نے قاضی بنایا، تو قاضی کیوں وہ بن گیا؟ قاضی بنایا تو قاضی کیوں نہ بن گیا، قاضی کیوں بن گیا؟ اس لیے چونکہ اس کو قاضی نہیں بننا تھا لیکن مال دولت تنخواہ کی لالچ میں قاضی بن گیا، حالانکہ علم اس کے پاس نہیں تھا، اس کا یہ قصور تھا جس کی بنا پر اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ بھائی ہمیشہ علماء جو تھے، بڑے لوگ جو تھے، وہ محکمہ قضا سے بھاگا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ غلط فیصلہ ہو جائے تو قیامت کے دن ہماری پکڑ بھی ہو جائے۔ اسی لیے امام احمد، امام ابو داؤد اور ترمذی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ باپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو یہ پڑھا رہے ہیں اور اتنی رشوت دے کر کے بیٹے کو یہاں نوکری لگوا رہے ہیں، حساب برابر ہے کہ دے رہے ہیں ایک مرتبہ، لیکن سال بھر میں پورا بچہ کیا کرے گا؟ وہ کور کر لے گا، یہی ہے نا، جتنا گیا ہے سال بھر میں اتنا اکٹھا واپس لوٹائے گا۔ آج اس کو انسان اس طرح سے خریدتا ہے، اور اب کیا شاستر آ رہے ہیں، من جعل قاضیا بین الناس، جو انسان لوگوں کے اوپر قاضی بنا دیا گیا، اس کو اتنا ہوشیار رہنا چاہیے، فیصلہ کرنے میں اتنا احتیاط برتنا چاہیے، فکأنما ذبح بغیر سکین، گویا کہ اس کو بغیر چھری کے ایک دھاردار چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کو خوف زدہ رہنا چاہے کہ بالکل چھری کے دھار پر وہ کھڑا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف عہد قضا اور جج بننے سے اتنا پرہیز کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے قاضی نے بلایا، بادشاہ نے، اور کہا کہ ابو حنیفہ نعمان تم کو قاضی بننا ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، میں نہیں بنوں گا، بہت اصرار کیا اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ مورخین نقل کرتے ہیں ایک دن آجی لا کر کے امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا، بھائی میں اس کا اہل نہیں، میں قاضی بننے کا اہل نہیں ہوں، تم کسی اور کو ڈھونڈ لو، میں نہیں بنوں گا۔ لیکن وہ پیچھے لگا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے پکڑا اور ان پہ درے مارے، اور قاضی نے کہا کہ تم کو بننا پڑے گا چونکہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ قاضی بادشاہ نے کیا کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم کو قاضی بننا پڑے گا۔ امام صاحب نے کہا، آپ نے فیصلہ کر دیا، میں کیوں قاضی بنوں گا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو جھوٹا کیسے قاضی بنے گا؟ امام صاحب نے کہا کہ میں کیسے قاضی بن سکتا ہوں، فیصلہ تو آپ نے کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ابھی آپ نے کہا کہ نعمان تم جھوٹ بول رہے ہو، تو جھوٹ بولنے والا کبھی قاضی بننے کا مستحق نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یہی ایک نقطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ لگ گیا، جس کی بنا پر بادشاہ نے کہا بھائی اب اس کو قاضی نہ بناؤ، تو کیوں؟ فیصلہ میری زبان سے ہو گیا۔ تو اسلاف ہمیشہ ان چیزوں کے قبول کرنے سے بہت ہی زیادہ خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان، یاد رکھو، کبھی انسان کو اپنے دو بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، انسان کو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان تین چیزیں نہ پیدا کرے تب تک وہ نہ ایمان اور اسلام کا مدہ پائے گا، اور نہ شریعت پر چلنے میں اسے مزہ آئے گا اور نہ تو اس کا ایمان مکمل ہوگا.
بدل السلام, سلام کرنا,
اور والانصاف من نفسی کا, آدمی جب تک اپنے نفس کے ساتھ اپنے ساتھ فیصلہ نہیں کرے گا
تب تک انسان کبھی ایمان کا مزہ نہیں پا سکتا. اور بعض لوگوں نے
انصاف من نفس کا ترجمہ کیا ہے اپنوں کے ساتھ جب تک انسان انصاف نہ کرے.
یہ معاملہ نہیں ہے کہ صرف قاضی محکمے میں جو بیٹھتا ہے وہی نا انصافی کرے تو اس کی پکڑ ہوگی, نہیں.
ایک باپ اگر اپنے دو اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو اس باپ کی بھی پکڑ ہے, اور کتنی بڑی پکڑ ہے. بس ایک حدیث بتائیں آپ,
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے میرے والد بشیر سے کہا کہ آپ انتقال کر جائیں گے, چھوٹا سا بچہ ہے, پتہ نہیں اس کے ساتھ اس کے بھائی کیا کریں گے, اس لیے اس کو آپ کچھ نہ کچھ اس کے نام وقف کر کے جائیں, یا آپ اس کو اپنی زندگی میں کچھ دے کر کے جائیں.
نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے بہت اصرار کیا. بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ ٹھیک ہے, یہ ایک غلام جو ہے میں نے نعمان کو دے دیا ہے, میں اگر مر گیا تو ایک غلام نعمان اکیلے لے لیں گے, اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن ماں بڑی کڑک تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسے معاملہ نہیں قبول پورا ہوگا, آپ چلیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو گواہ بنا کر کے دیں تب میں مانوں گی.
کہتے ہیں کہ میرے والد ہم کو گود میں اٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا نعمان ہے, ہم نے اس کو ایک غلام عطا کیا ہے, ہم نے ایک غلام اس کو دے دیا ہے. اس کی ماں کہتی آپ گواہ بن جائے, اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہے میں نے ایک غلام اپنے اس بیٹے کو دے دیا ہے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے اور بچے ہیں؟ اللہ رسول ہاں. اور میں کیا اپنے ہر اولاد کے لیے ہر بچے کے لیے ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں, میں نے صرف اس نعمان کے لیے. عارف ما جاؤ انی لا اشہد علی زوری, میں ناجائز تو حرام اور گناہ کی باتوں پر کبھی گواہی. سوچو اللہ رسول نے اس کو بھی ناجائز حرام اور جور قرار دیا, میں نا انصافی پر اور زیادتی اور حرام چیزوں پر میں کبھی شاہد نہیں بن سکتا. پھر آپ نے بات, یہ تو بخاری کی روایت ہے, بعض روایتیں ہیں اس میں اللہ کے رسول نے اور ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا اسی حدیث کے اندر, فرمایا اعتدلوا بین اولادکم, اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو, ہر ایک اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرو تاکہ تمہارے اولاد بھی تو اب تمہاری تمام اولاد بھی تمہارے ساتھ احسان اور سلوک کرے. اب اگر کوئی انسان اپنے اولاد کے درمیان انصاف نہ کرے, عدل نہ کرے, اور جن اولاد کو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو پہلے نمبر پر جرم اللہ کے رسول نے کس پر قرار دیا ہے؟ باپ. کیوں؟ عارف میں اے دلو بینا بنائکم, اور ایک میں سو بینا اولادکم, اپنے اولاد کے درمیان بالکل انصاف برابر سرابر رکھو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ احسان و سلوک کرنے میں سب شامل رہیں. اسی طرح سے بھائی بھائی کا معاملہ آ جاتا ہے, باپ بیٹے کا معاملہ آ جاتا ہے, پڑوسی پڑوسی کا معاملہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائی لڑتے ہیں اور فیصلہ کس پر آتا ہے, چلو اب باپ فیصلہ کر دے. دو بھائی لڑتے ہیں, چلو دادا فیصلہ کر دے.
دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، چلو چچا فیصلہ کر دیں، اپنے ہی خاندان کے کسی بڑے کو بلاتے ہیں، اگر بڑے نے دونوں کے درمیان اگر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں حق کیا ہے نا حق کیا ہے، کس کا کتنا حق بنتا ہے، کتنا حصہ بنتا ہے، یہ معلوم ہو تبھی اس کو چاہیے کہ فیصلہ کریں، اور فیصلہ کریں جو قرآن و حدیث شریعت کہتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اگر اس میں فیصلہ کرنے والوں نے، بٹوارا کرنے والوں نے ذرا ناانصافی سے کام لیا تو یاد رکھو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انسان بہت بڑا مجرم اور گنہگار ہوگا۔ اس لیے دیکھتے ہیں قاضی شعبہ جس کا میں نے تذکرہ کیا، ان کے بیٹے پر کسی نے کیس دائر کر دیا تھا کہ قاضی صاحب کا بیٹا جو ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی، میری فلاں چیز لے لیا، میری فلاں زمین لے لیا۔ قاضی شرح کے پاس وہ کیس آیا، اب بیٹا سوچتا ہے کیس تو میرے باپ کے پاس آ گیا ہے، کیس ہمارے باپ کے پاس آ گیا ہے، ان کو تو پتا ہی ہے کہ ہمیں ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا ہو، اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ہاں یہ تمہارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا تو آج ہی میں تناظر کر لوں گا تو میری عزت رہ جائے گی، اور کل عدالت میں کہیں اعلان کیا گیا تو ہماری بڑی توہین ہو جائے گی۔ تو اسی لیے رات کو جب قاضی شعبہ رحمت اللہ علیہ کھا پی کر کے فارغ ہوئے، آرام کر رہے تھے، ان کا بیٹا پہنچا، کہتا ہے کہ والد صاحب کل ہمارا آپ کے پاس کیس ہے، آپ کے اندازے کے مطابق کیا فیصلہ ہوگا، ہمارے حق میں نہیں، کہا کہ بیٹے کل آ جانا تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، لوٹا دیا۔ صبح جب بیٹا عدالت میں حاضر ہوا تو قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ بیٹا جو ہے ظالم ہے اور فلا جو ہے وہ مظلوم ہے، اور فیصلہ کس کے حق میں کیا جا رہا ہے، غیر کے حق میں۔ اب بیٹا جس توہین اور بے عزتی سے بچ رہا تھا آخرکار اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اب پلٹ کر کے جب گھر آئے تو کہنے لگا کہ پہلے بتا دی ہوتے تھے میری کیوں بے عزتی ہوتی، یہ کیوں توہین ہوتی۔ کہا بیٹے تم بیٹے ہو لیکن عدالت فیصلہ کہاں ہونا تھا، عدالت کا فیصلہ اگر گھر میں تمہیں بتا دیتا تو یہ عدل و انصاف کے انسان، ہر ایک کے ساتھ انسان۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کو دو آدمیوں پر بھی حکم مقرر کر دیا گیا، صرف دو آدمیوں کے اوپر کسی کو حکم متعین کر دیا گیا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ آ لایا جائے گا تو اس طرح سے اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے، جب تک اللہ یہ نہ دیکھ لے کہ ہاں اس نے کہیں ناانصافی نہیں کی ہے تب تک اس کے ہاتھ کھلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چار آدمیوں کے درمیان، بعض روایتوں میں تین آدمیوں کے درمیان، بعض روایتوں میں مطلق آیا ہے، فیصلہ کرنے والا انسان قیامت کے دن جب اس کا حساب لیا جاتا ہوگا تو تمنا کرے گا کاش کی دنیا میں میں دو آدمیوں کے درمیان بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں عدالتوں میں، ہمارے یہاں پنچایتوں میں اور گاؤں کے لوگ یا رشتے دار بیٹھ کر کے جب دو آدمیوں کا جھگڑا مٹانے لگے اس وقت ذرا دیکھیں، اور اس میں ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی معلوم ہے، پہلے گھوم گھوم کر کے انسان کو اپنے فیور میں لیا جاتا ہے، اپنے حق کو واضح کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قاضی کے اوپر عین موقع پر وقت آنے سے پہلے ہی پہلے اس کا ایک مزاج بن چکا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بہت ساری احادیث میں ناانصافی اور حق کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کی بڑی مذمت بیان کی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک فیصلہ اپنا یہ بھی سنا دیا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کسی قاضی کو، کسی مجتہد کو، کسی مفتی کو فیصلہ کی باری آئی، اس نے حق کو خوب ڈھونڈا، حق ڈھونڈنے کی کوشش کیا، محنت کیا، اگر وہ درست فیصلہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ڈبل اجر کا مستحق ہوگا۔ ایک تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا، دوسرا فیصلہ بہت ہی محنت کرنے کے بعد کیا۔ تمام چیزوں کو مالہ و مالے کا وہ جائزہ لیتا ہے، کتاب و سنت کے اوپر اس کیس کو رکھ کر کے دیکھتا ہے کہ ہاں اس میں حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، تب وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، اور اگر اس نے اجتہاد کیا، کوشش کیا، بہت محنت کیا فیصلہ کرنے کی، اور سمجھا کہ ہاں یہ حق ہے اور فیصلہ کر دیا، فتویٰ دے دیا، لیکن فتویٰ یا فیصلہ حق کے خلاف پڑ گیا، اس نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، کوشش کیا اس نے لیکن اس کے باوجود حق تک نہ پہنچ سکا، اس نے فیصلہ کر دیا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اجر ہے۔ کیوں؟ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس نے بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ حق ڈھونڈنے کے لیے محنت کیا ہے، اس لیے اس کو ایک اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، اگر کسی اور ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ نہیں قاضی صاحب سے یا مفتی صاحب سے یہاں فتویٰ دینے میں غلطی ہو گئی ہے، کسی اور عالم کے ذریعے، کتاب و سنت کی کسی اور دلیل کی بنا پر معلوم ہو گیا کہ ہاں مفتی نے یا قاضی نے جو فتویٰ دیا تھا حق وہ نہیں بلکہ حق یہ ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے مفتی یا پہلے قاضی کا فتویٰ رد کر کے اب نیا فتویٰ جو ہے جس کے متعلق کتاب و سنت میں دلیلیں موجود ہیں اس کو قبول کر لے، ورنہ یہ انسان گنہگار ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو قاضی کے متعلق، یا یوں کہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان یا آپس میں انصاف اور فیصلہ کرنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل و انصاف کیا کرو، اور یہی اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے اور اسلام کی بہت بڑی یہی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حق کہنے، حق قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سوال آیا ہے جناب شیخ صاحب، السلام علیکم، آج کل کا نوجوان طبقہ انٹرنیٹ پر غیر محرم عورتوں، مسلم یا غیر مسلم سے گفتگو کرتا ہے، جسے کیا چیٹ کہتے ہیں، کہتے ہیں بھلے ہی ان کی گفتگو دین اسلام پر مبنی ہو، کیا اس قسم کی گفتگو انٹرنیٹ کے ذریعے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جیسے لوگ بتاتے ہیں اس زمانے کا، پہلے تو فلم جو تھی وہ تو تھی ہی، اب لوگوں کے کہنے یا جو پوچھتے رہتے ہیں اور جو سوالات ہوتے رہتے ہیں، اندازہ یہ لگا کہ اس وقت کی سب سے بدترین چیز میاں بی بی کے درمیان جھگڑا لڑانے والے، میاں بی بی کے درمیان اختلاف کرنے والی، ماں باپ سے آوارگی پر ابھارنے والی چیز، سب سے گندی چیز وہ کیا ہے؟ نہیں ٹی وی نہیں، انٹرنیٹ، اب ٹی وی وغیرہ سب ختم، سب سے خطرناک چیز کیا بن چکی ہے؟ انٹرنیٹ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھ سے پوچھو،
انٹرنیٹ کی نحوست ہے کہ آج ایک مسلمان اور لڑکی ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہے اور ماں باپ کو دھمکی دے رہی ہے اگر نہیں کرو تو میں خودکشی کر ڈالوں. یہ کس کی نحوست ہے؟ انٹرنیٹ کی. سمجھ گئے نا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی حرکتیں ہیں نا. آج کمپنی کا آدمی شکایت یہ کرتا ہے کہ میں اپنے گھر سے کمپنی میں ٹیلی فون کروں تو گھنٹے بھر تک ٹیلی فون کی لائن نہیں ملتی. کمپنی والا غصے میں چل کر کے آیا تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ ایک نوجوان رات بھر انٹرنیٹ میں کیا کیا دیکھا ہے. اپنے دوست دوسری کمپنی میں جو دوست رہتا ہے ایک گھنٹہ یہ اپنا بتاتا ہے اور پھر اس کی سن لینے کے بعد ایک گھنٹے وہ. کمپنی والا 40 کلومیٹر کا کہتا ہے سفر طے کر کے آیا تو ابھی انٹرنیٹ کی برکت جو ہے دونوں سے ختم. اس نے جتنا بیڑا غرق کیا ہے کچھ لوگوں کو تو بڑا نہیں, اس میں بڑا فائدہ بھی ہے. فائدہ تھوڑا ہے اور نقصان کم ہے. آپ نقصان جانا ہے کیا فائدہ؟ آپ نے فائدہ اٹھا لیا 5 منٹ میں 10 منٹ میں, لیکن رات کے 4 بجے تک جو ہوتا ہے انٹرنیٹ پر وہ میرے خیال ہے آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہے. میرے بھائی دین سیکھنا ہے, دین سیکھنے کے اور راستے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اب تو میں نے سنا ہے کہ انٹرنیٹ پر پیپر بھی ساری چیزیں انسان نے ڈال دیا, جو سیکھنا چاہو بٹن دباؤ وہ ساری چیزیں آ جاتی کہ نہیں آ جاتی ہے؟ انٹرنیٹ ہی پر آ جاتی ہے نا. ای میل کس پر آتا ہے؟ سوا پڑھ لے. لیکن یہ کہ باقاعدہ نعوذ باللہ من ذلك لوگ کیا کیا بتاتے ہیں. بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ کوئی اختلاف والی چیز ہے, اس سے ہمارے نوجوانوں کو چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں سب کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی خیانت ہے, اسلام کے ساتھ بھی خیانت ہے, ماں کے ساتھ بھی خیانت ہے, باپ کے ساتھ بھی خیانت ہے, اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی خیانت ہے. کیا خیال ہے بھائی بتائیں؟ بولو انٹرنیٹ والے بھائی کیا خیال ہے؟ برابر ہے نا؟ نقصان زیادہ ہے کہ فائدہ زیادہ ہے؟ خیانت زیادہ ہے اس میں. اور جہاں آگے وہ اس مہما اکبروں میں نفہما, سمجھے نا. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دونوں لے کے چلنا چاہتے, کہتے ہیں وہ تو ایک آلہ ہے, چاہے چھری ہے چاہے اس سے سبزی بھاجی کھاتے ہیں اور چاہے تو اس سے کسی کو قتل کریں. اس طرح سے کہہ کے اپنے دل کو بہلا تو نہیں, سامنے والے کو خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر جائز حد تک آپ کو کنٹرول ہے تو میں کہتا ہوں کوئی مداقع کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن کے گھر میں ہے انٹرنیٹ, اگر بچے ہوں اس وقت باہر ہوں گے, اگر ذرا سا عقل سلیم ہے تو سوچتے ہوں جلدی درس ختم ہو تو بھاگ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو بچے گھر میں کچھ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ رہے ہوں. جن کے گھروں میں انٹرنیٹ ہے ان غیور ماں باپ کو آج باہر جانا اور کسی اور کے گھر جانا حرام ہو چکا ہے, شاید معلوم نہ ہو آپ کو. گھر میں جوان بیٹی جوان بیٹے بیٹوں اور بچوں کو چھوڑ کر کے ماں بیچاری ایک منٹ, جب تک بچے اسکول میں گئے ہیں لڑکیاں کالج میں گئی ہیں, جب تک ماں باپ باپ ماں چاہے جہاں باہر رہ جائے لے, لیکن جب بچے گھر میں آ گئے تو ماں کے لیے ایک منٹ گھر کے باہر جانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے ہر حال میں بھائی اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر غیر محرم لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ اس قسم کی غیر دینی گفتگو ہے تو یاد رکھو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق جو وعید سنائی ہے اور بہت ساری ہیں, تو یہی ہے صرف ایک روایت کہ ایسے لوگ جو غیر محرم عورتوں کے حسن و جمال بنا و سنگار کو دیکھ کر کے اپنے دل میں غلط قسم کے تصورات لا رہے ہیں, قیامت کے دن یہی لوگ ہوں گے جن کے آنکھوں میں شیشے کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر کے ان کے آنکھ اور ان کے کان میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس برائی سے. ہاں اسلامی شریعت میں میاں بیوی کو کتنے مہینے الگ رہنے کی اجازت دیتا ہے؟ اکثر پرائے وطن میں لوگ بغیر فیملی کے رہتے ہیں اور سال یا دو سال کے بعد ہی فیملی سے ملتے ہیں، پھر واپس جدا ہو جاتے ہیں، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اگرچہ نہیں تو کیا واپس وطن جا کر کمانا چاہیے یا نہیں؟ فیملی سے دور رہے، اے بھائی اس کو خود اپنا فیصلہ کر لے، بیوی کے ساتھ مل کر کے، فیملی کے ساتھ مل کر کے اس کو خود انسان اپنا سوچنا چاہیے، جس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، جس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے وہ فیملی اپنے ساتھ رکھے، جس کے لیے کچھ مجبوری پریشانی نہیں ہے وہ وقت پر جایا کرے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی انسان بلا مجبوری اتنے دن تک رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہاں سے جب انسان آتا ہے تو اس وقت سے فیملی کو بھی یہی ہے کہ ہاں اب دو سال کے پہلے آنے والے نہیں ہیں، شریعت نے اس کی مقدار متعین نہیں کی ہے، دونوں میں سے کوئی مرد ہوں یا عورت، اگر کسی ایک کے گناہ اور برائی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے تو ہر حال میں انسان کو چاہے نوکری چھوڑنی پڑے یا کچھ بھی معاملات ہوں، زیادہ کمانا یا کم کمانا یہ انسان کے پیٹ کا معاملہ ہے، اور برائی سے بچنا انسان کے واجبات اور فرائض میں سے ہے، سمجھ گئے نا؟ چلیں نمبر تین، سوسائٹ کیا بمپنگ کیا کا اسلام میں کیا درجہ ہے؟ شہادت یا خودکشی حدیث و سنت کی روشنی میں جواب دیں، اس کو سعودیہ سے فتوا منگانا پڑے گا، سمجھ گئے نا؟ یا اوقاف جا کر کے فتوا لینا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ کہاں سے فتوا لینا چاہیے؟ سعودیہ سے لینا چاہیے، اور یہ فتوے کا معاملہ ہے اور یہ سیاسی معاملہ ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ اب وہی لوگ دیں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ ہر جگہ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، سمجھ گئے نا؟ اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی نوبت ہی نہ آئے، مسلمانوں کو اتنا مضبوط بنا دے کہ مسلمانوں کے باندھ کر کے وہاں جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن شیخ سعدی کہتے ہیں اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یسیل ور القلب، انسان جب مغلوب ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے تو کچھ بھی کر ڈالتا ہے، جیسے بلی کتے کو دیکھ کر کے بھاگتی ہے لیکن جب سمجھتی نہیں بھاگ پاؤں گی تو پلٹ کر کے کتے کا گلا پکڑ کے لٹک جاتی ہے، مجبوری سمجھ گئے نا؟ اب انسان اپنے جان، اپنے دین ایمان، اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے جو بھی کچھ کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے چلو۔ عورتوں کو انگوٹھی سیدھی انگلی میں پہن سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ شہادت کی انگلی میں انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے، کوئی بات نہیں بھائی، جس چاہے وہ انگوٹھی میں چاہے، انگوٹھی زینت ہے، اور سب سے اچھی انگلی انسان کی کون ہے؟ کوئی مشکل نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی میں یا بڑی میں، سمجھ گئے نا؟ رمضان میں تراویح کتنی رکعت پڑھیں؟ 8 رکعت اور 3 رکعت وتر کے جملہ 11 رکعت، مگر مکہ مکرمہ 20 رکعت پڑھتے ہیں، تفصیل سے بیان کریں انشاءاللہ رمضان میں، ہے نا؟ انشاءاللہ رمضان میں، ابھی تو 8-20 کا ختم ہو گیا۔ بعد میں مسافہ دونوں ہاتھ سے کریں، اگر ایک ہاتھ سے مسافہ کریں تو کم ثواب ملتا ہے، کیا صحیح ہے؟ ہاں یہ ہے بھائی، مسافہ کے متعلق بڑی غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں دو ہاتھ سے مسافہ ملانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور ایک ہاتھ سے مسافہ ملانا انگریزوں کی سنت ہے، معلوم نہیں معلوم ہے؟ ہمارے متحدہ ہند کا ایک بڑا پیارا بھائی جواب، جیسے قاضی کے بیٹے کا تھا، کیا ہر مسئلے میں نو کال، تو ہمارے ہندوستان، ہند پاک کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف جو بات نہیں، اس کو انگریزوں کا یہ طریقہ ہے، یہی ہے نا؟ ایک ہاتھ سے مسافہ ملانا کیا ہے؟ سوچو میرے بھائی، اگر دیکھا جائے، سمجھ گئے نا؟ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو دو کتابوں کا نام بتا دیتا ہوں، ایک کتاب ہے المقالت الحسنہ، المقالت حسنا، یہ دنیا کے بہت بڑے عالم اور محدث مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، المقالۃ الحسنا، اس کے اندر بہت سارے احادیث اور بہت سارے دلائل نقل کیے ہیں،
جس میں ایک ہی ہاتھ سے مصافہ ملانے کا تذکرہ ہے. دوسری کتاب ہے مولانا شکر اللہ نعمانی، یہ بھی مبارک پور کے ہیں اور یہ بھی اردو ہی میں چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی متعدد دلائل دیے گئے ہیں، لیکن سب سے اچھی کتاب ہوئی الوکالۃ الحسنی، وہ اردو میں موجود ہے اور ابھی پاکستان لاہور سے بھی چھپی ہے، انڈیا سے بھی چھپی ہے، چھوٹے تختی میں سائز میں. اگر یہ کتاب کہیں مل جائے تو اس کو خریدیں، اس کو پڑھیں، غیروں تک پہنچائیں. ایک ہاتھ سے مصافحہ ملانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے، اس کی ایک بہت بڑی دلیل، صرف ایک دلیل ہم دے دیتے ہیں. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ابسط یا رسول اللہ ابسط یمینک، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پھیلائیں، ابسط کے معنی پھیلائیں، یمینک اپنے دائیں ہاتھ کو. یہاں صرف کتنا حاصل آ جا رہا ہے، یا رسول ابسط یمینک ابا گئے کا، آپ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیں. نمبر دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا، لوگوں جانتے ہو یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس نے نبی علیہ السلام سے مصافحہ ملایا ہے. دو نہیں اٹھایا بلکہ کیا اٹھایا، ایک. تو اس طرح سے بے شمار دلائل ہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا ہی زیادہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. انگریزوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سمجھ گئے نا. اور پھر مولانا زکریا صاحب کا نام تو سنا ہوگا، فضائل اعمال والے، انہوں نے ایک قصہ نقل کیا ہوگا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کہ نبی علیہ السلام کا دایاں ہاتھ نکلا اور 4000 آدمیوں نے دیکھا، تو اللہ کے نبی کبھی ہاتھ مصافحہ ملانے کے لیے ان لوگوں کے لیے نکلا تو دو ہاتھ نہیں بلکہ کتنا ہاتھ نکلا تھا، ایک ہی ہاتھ. اگر یہ قصہ مولانا زکریا صاحب کا نقل کیا ہوا سمجھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول نبی مرنے کے بعد بھی ملاتے ہیں تو ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ ملاتے ہیں، دو ہاتھ سے نہیں. لیکن مشکل کیا، وہ کتاب ایسی کہ بلا سمجھے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. ہم نے یہی قصہ باندرا بام میں بتلا دیا تو آدمی تیار نہیں جب تک کہ کتاب لا کر کے میں نے کھول کر کے اس کو